رضي الله تعالى عنه قال سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة والزبير جهرايا في الجنة. رواه الترمذي رحمه الله تعالى وقال هذا حديث غريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سنا. دیکھو یہ صحابہ کرام کا انداز ہے یقینی امر کو بتانے کے واسطے کہ میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا. ایک تاکیدی اور یقین کو بتلانے کا انداز ہے. فرمایا کہ طلحہ اور زبیر جنت کے اندر میرے پڑوسی ہوں گے. اس میں حضرت طلحہ اور زبیر کے لیے ڈبل بشارت کا تذکرہ ہے. ایک بشارت تو نفس جنت کی اور دوسری بشارت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کی. یہ ہے دوہری بشارت. جی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دن یعنی غزوہ احد کے دن. کیا ارشاد فرمایا؟ یہ دعا کا انداز ہے. اللہم اشدد رمیتہو, اے اللہ تیر اندازی میں شدت اور قوت عطا فرماؤ. اے اللہ تیر اندازی کے اندر ان کو شدت اور قوت عطا فرماؤ اور ان کی دعا کو قبول فرماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ دعا فرمائی. اے اللہ ان کی تیر اندازی میں شدت عطا فرماؤ, قوت عطا فرماؤ اور ان کی دعا کو قبول فرماؤ. جی
وعن رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد اذا دعاك. رواه الترمذي رحمه الله تعالى.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں یوں فرمایا اے اللہ سعد کی دعا کو قبول فرما لیجئے جب بھی وہ آپ سے دعا کرے. اس لیے حضرت سعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مستجاب الدعوات تھے. جی
وروي عن علي رضي الله تعالى عنه قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اباه وامه الا لسعد. قال له يوم احد ارمي فداك ابي وامي. وقال له ارمي ايما الغلام الحزوم. رواه الترمذي رحمه الله تعالى.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابا اور اماں کی جمع اپنے ابا اور اماں کو کسی کے لیے جمع نہیں کیا لیکن حضرت سعد کے لیے جمع کیا. یہ حضرت علی کے اپنے علم کے مطابق ہے. قال له یوم احد, غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی ارمی فداک ابی و امی, میرے ماں باپ تم پر قربان ہو تم تیر چلاتے جاؤ. اور حضور نے یہ بھی فرمایا اے نوجوان چھوکرے چلاؤ تم تیر کو. حزور کس کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک قریب البلوغ لڑکے کو حزور کہتے ہیں. نمبر دو طاقتور نوجوان کو حزور کہا جاتا ہے. نمبر تین قوت والے مرد کو حزور کہا جاتا ہے. 17 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہاتھ پر حضرت سعد نے ایمان قبول کیا تھا. جی
مروي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال اقبل سعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرين امرؤ خاله. رواه الترمذي رحمه الله تعالى. وقال كان سعد من بني زهرة وكانت ام النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي وفي المصابيح فليكرمن بدلا فليرين.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے ماموں ہیں، یہ میرے ماموں ہیں. کسی کے پاس ایسے ماموں ہو تو دکھلاوے. میرے ماموں جیسے کسی کے پاس ماموں ہوئے تو دکھلاوے. یہ حضور نے ارشاد فرمایا. اب حضرت سعد حضور کے ماموں کیسے ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت سعد کا تعلق بنی زہرہ سے تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ ان کا تعلق بھی بنی زہرہ سے تھا. یہ زہرہ کلاب ابن مرہ کی بیوی کا نام ہے زہرہ. تو گویا کہ حضور کی اماں اور حضرت سعد کا خاندان دونوں ایک ہی ہے، اس اعتبار سے کہا گیا ہے ماموں. تو حقیقی ماموں مراد نہیں ہے. فلذلک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے ماموں ہیں. اور بعض نسخے میں ہے فلیورینی کی جگہ پر، یعنی کہ مجھے کوئی دکھلاوے نہیں بلکہ کوئی ضرور اکرام کرے میرے ماموں جان کا. لیکن یہ لفظ تصحیف ہے یا یہ کہ تحریف ہے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بس یوں فرمایا تھا کہ میرے ماموں جیسے کسی کے پاس ماموں ہوئے نہ تو دکھا دے وے. گویا حضرت سعد کی خوبی بتلانا ہے کہ ان کے جیسے کوئی ماموں نہیں ہو سکتے. جی
مروي عن قيس بن ابي حازم قال سمعت سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول اني لاول رجل من العرب رمى بسهم
رجل من العرب
رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله ورايت لنا رسول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام الا الحبله وورق السمر وان كان احدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلط ثم اصبحت بنو اسد تعزرني على الاسلام لقد خبت اذا
تعزرني
معزرني على الاسلام لقد خبت اذا وظن عملي وكانوا يشوبي الى عمر وقالوا لا يحسن يصلي. متفق عليه.
حضرت قیس ابن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ عرب میں میں سب سے پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کے راستے کے اندر تیر چلایا. وہی سریہ عبداللہ عبید ابن حارث، سریہ عبید ابن حارث سن 1 ہجری کے اندر اس موقع کے اوپر انہوں نے تیر چلایا تھا. اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں عرب میں قریشیوں میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں کہ جس نے اللہ کے راستے کے اندر تیر چلایا. ورأيتنا, اور ہم لوگوں کا حال یہ تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوہ کرتے تھے اور ہم کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا, یعنی حضور کے ساتھ ہم جہاد کرتے تھے اور ہم کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی, بھوکے بھوکے ہم لوگ جہاد کرتے تھے. الا الحبلۃ, حبلہ, اور دوسرا لفظ ہے وہ ورق السموری. حبلہ کے بارے میں لوبیا جو ہوتا ہے, لوبیا اس کے مانند ایک پھل ہوا کرتا ہے, اس پھل کو حبلہ کہا جاتا ہے. تو لوبیا کی طرح کا یہ ایک پھل, جنگلی چیز. اب یہ جو ہے وہ ورق السمر یعنی کیکڑ کے درخت کے پتے, کیکڑ کے درخت کے پتے, اور حبلہ کیکڑ ہی کے اوپر لگنے والے پھل. کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کی کشتی جب جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری اور آپ اتر کر کے 6 مہینے کے بعد جب زمین پر قدم رکھتے ہیں تو آپ نے اس پودے کو بویا تھا, کیکڑ کو, اور یہ جو ہے حبلہ اس کے اوپر لگنے والے چھوٹے چھوٹے پھل. گویا کہ جنگلی معمولی درخت کے پتے اور پھل کو کھا کر کے ہم بھوک کی آگ ٹھنڈی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے. یعنی ہمارے لیے جہاد کے اندر ایسی مشقت تھی کہ کھانے کے لیے ہم کو کچھ نہیں ملتا تھا. اب صرف پتے کھاوے ببول کے اور ببول کے پھل کھاوے تو حال کیا ہوتا تھا, ہم میں سے ساتھی استنجا کرتے تو بکری کی طرح مینگنی ہوتی تھی. لیازعو, یعنی استنجا جب کرتے تھے تو کیا نکلتا تھا, بکری کی طرح مینگنی نکلتی تھی ہم کو. یہ بکروں کو جو مینگنی ہوتی ہے نا, چھوٹی چھوٹی سخت سخت, یہ پتے کھانے کی وجہ سے. تو کہا ہم لوگ جب اس غزوے کے اندر کھانے کو کچھ نہیں ملتا اور پتے کھاتے مسلسل, تو اس کی وجہ سے ہمارا پاخانہ بھی بکریوں کی مینگنی کی طرح ہو جاتا تھا پتے کے اثر کی وجہ سے. مالہو خلتن, خلت کے معنی کیا, رطوبت, چپکنا, یعنی کہ پاخانہ کیسا ہوتا ہے, جو لوگ اچھی اچھی غذائیں کھاتے ہیں, گھی تیل والی غذائیں کھاتے ہیں, اس کو اردو میں کہتے ہیں مرغن غذا, روغنی, مرغن غذا, گھی والی غذا, تو ان لوگوں کا پاخانہ نرم ہوتا ہے, چکنا ہوتا ہے. تو مالہ خلدن کا معنی ہمارے پاخانے میں رطوبت اور چکنا پن نہیں ہوتا تھا, چونکہ پتے کھاوے کوئی مرغن غذا نہ ملے تو پھر پاخانہ بھی ہمارا کیسا ہو جاتا تھا, جس میں چپکنے کا مادہ نہیں, جس کے اندر نرمی نہیں, بلکہ بالکل سخت خشک پاخانہ ہوتا تھا. ثم اصبحت بنو اسد تعزرونی علی الاسلام, پھر دیکھو یہ بنو اسد والوں کو, وہ ہم کو اسلام کے بارے میں نصیحت کرنے لگے, اسلام کے بارے میں ڈانٹنے لگے. یا اسلام بول کر کے نماز مراد ہے, شریعت کے احکام مراد ہے. یعنی یہ قبیلے بنو اسد کے لوگ اب ہم لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں نماز کے بارے میں, ہم کو تنبیہ کر رہے ہیں نماز کے بارے کے اندر کیسا ان کا رویہ ہے. جیسے کہ کوئی آدمی, آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی جاہل آدمی آپ کو کچھ کہے کہ بھائی یہ کام ایسا کرو, تو آپ کو مسئلہ اچھی طرح معلوم ہو اور آپ اس مسئلے کے مطابق عمل بھی کرتے ہو, تو آپ اس تنبیہ کرنے والے پر کیسے غصے ہو جاتے ہو, اور غصے ہو کو کیا کہتے ہو, 9 سال مدرسے کی کھچڑی کھائی ہے اور تو مجھے مسئلہ سکھانے کے لیے آیا, تو کیا مجھے مسئلہ سکھائے گا, جاہل جھٹ کہیں کا یہ. تو حضرت سعد کیا کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھوک کی حالت کے اندر غزوہ کیا, دین کے لیے محنت کی, اور اب یہ بنو سعد کے لوگ ہماری نماز پر اشکال کرتے ہیں, ہماری نماز کے بارے میں ہم کو تنبیہ کرتے ہیں کہ ان کی نماز ٹھیک نہیں ہے, یہ بنو اسد کے لوگ. تو اب بنو اسد کے لوگ جو آج کل کے نئے نئے مسلمان ہوئے آج کل کے, اور وہ ہم کو تنبیہ کرنے لگے. یہ جیسے بعض بڑے بوڑھے کہتے ہیں نا, یہ آج کل کے چھوکرے وہ ہم کو ایسا کہتے ہیں. تو اس طریقے سے تو کہا بنو اسد کے لوگ مجھے اسلام کے بارے میں نصیحت کرتے ہیں, تنبیہ کرتے ہیں, تعلیم اور تعلم کرتے ہیں کہ میری نماز اچھی نہیں ہے. اصل میں یہ وہاں امامت کراتے تھے اور ان لوگوں نے باقاعدہ شکایت کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ نماز صحیح پڑھاتے نہیں ہیں, اس کی طرف اشارہ ہے. معلوم ہوا کہ عام مسلمانوں کو امام پر بیجا اعتراضات نہیں کرنے چاہیے. لقد خبت اذن, تب تو میں محروم ہو جاؤں گا, اگر میری نماز ہی صحیح میں نہ پڑھوں تب تو میں محروم ہو جاؤں گا, ناکام ہو جاؤں گا. وضل عملی, اور میرا کیا کرایا عمل بیکار ہو جائے گا, اور میرا کیا کرایا عمل بیکار ہو جائے گا, اکارت ہو جائے گا. یعنی میں پرانے زمانے سے اسلام لایا, قدیم الاسلام, شروع میں ایمان لانے والوں میں میں نے حضور سے ساری چیزیں سیکھی, اور یہ آج کل کے بنو اسد والے میری نماز کے بارے میں اشکال کرتے ہیں. اگر میری نماز ہی ٹھیک نہیں ہے تو میرا آج تک کا سارا کیا کرایا بیکار, اور تب تو میں جو ہے نیکی اور ثواب سے محروم ہو جاؤں گا, میں صحیح نماز پڑھاتا ہوں. یہ خاموں کا اشکال کرتے ہیں. وکانو وشو بھی, اور قبیلے بنو اسد کے لوگوں نے حضرت عمر کو شکایت کی تھی, قبیلے بنو اسد کے لوگوں نے حضرت عمر کو شکایت کی تھی. کیا کہا شکایت میں, لا یحسن یصلی, سات برابر نماز نہیں پڑھاتے ہیں, سات نماز برابر پڑھاتے نہیں ہیں. یہ قبیلے بنو اسد کے لوگوں نے, یہ حضرت عمر کی دور خلافت کا واقعہ ہے, جب انہوں حضرت عمر نے حضرت سعد کو گورنر بنا کر کے بھیجا تھا تو بنو اسد کے لوگوں نے باقاعدہ حضرت عمر کو شکایت کی تھی کہ یہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے ہیں اس طریقے سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ تحقیق کرائی تو پتہ چلا کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں شکایت کرنے والے, اور حضرت سعد تو صحیح نماز پڑھاتے ہیں. 3 شکایتیں کی تھی, حدیث میں اس کا طویل قصہ موجود ہے, لیکن ایک اور سب شکایتیں غلط تھی ان لوگوں کی. باقاعدہ وہاں آدمی نے جا کر کے مسجد میں اعلان کر کے لوگوں کو پوچھا تھا کہ بھائی حضرت سعد کے لیے کسی کو کوئی شکایت اس کے آیا تو کوئی نہیں, سب باتیں جھوٹی نکلی جو شکایت کی آئی تھی. تو پھر حضرت سعد, ایک بوڑھا آدمی کھڑے ہو کر کے شکایت کرنے کھڑا ہوا تھا تو حضرت سعد نے اس کے لیے بد دعا کی تھی. تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ اللہ اگر یہ شکایت میں سچا ہے اور یہ شکایت میں جھوٹا ہے, اگر آپ جانتے ہیں کہ حقیقت میں جھوٹا ہے تو آپ جو ہے اس کے لیے یہ کر دیجئے یہ کر دیجئے, تو پھر حضرت سعد کی بد دعا اس کو لگ گئی تھی اور ایسی بدعا لگی تھی کہ اس کی عمر لمبی ہوئی اس آدمی کی، لیکن وہ عورتوں کو چھیڑ چھاڑ کیا کرتا تھا، لڑکیوں کو بڑی عمر کے اندر بھی، یہاں تک کہ اتنی لمبی عمر ہوئی کہ یہ پلکے نیچے گر گئی تھی، یوں اٹھا کے اس کو دیکھنا پڑتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لڑکیوں کو دیکھنے سے باز نہیں آتا تھا۔ لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ کیا بڑھاپے میں بھی عادت چھٹی نہیں، تو کہا وہ سات کی بد دعا کا اثر ہے مجھے۔ چلو،
روي عن سعد رضي الله تعالى عنه قال: رأيتني وأنا ثالث الإسلام وما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثالث الإسلام. رواه
البخاري
لثالث الإسلام رواه البخاري رحمه الله تعالى.
ثالث الإسلام هي حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رأیتنی اپنے متعلق میں جانتا ہوں، رأیتنی کا کیا ترجمہ؟ اپنے متعلق میں جانتا ہوں، میرے اپنے بارے میں مجھے یہ علم ہے کہ میں تیسرے نمبر پر اسلام لایا تھا، میں تیسرے نمبر کے اوپر اسلام لایا تھا۔ بعض لوگوں نے اس کی توجیہ یہ کی ہے، آزاد مردوں میں تیسرے نمبر کے اوپر ایمان لانے والے حضرت سعد ہے۔ بعضوں نے یوں توجیہ کی ہے، یہ جملہ حضرت سعد کا اپنے علم کے مطابق ہے کہ میری معلومات میں شروع زمانے میں تیسرے نمبر کے اوپر ایمان لانے والا میں ہوں، حالانکہ حضرت سعد سے پہلے بڑوں میں حضرت ابو بکر، جوانوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ عنہم، عورتوں میں ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا، یہ سب ایمان لا چکے تھے۔ اسی لیے اگر یوں مطلب نکالے کہ آزاد مردوں میں میں تیسرا، تو کسی درجے میں یہ جملہ ٹھیک ہو جائے گا، چونکہ حضرت زید غلامی تھی ان کے اوپر اور وہ ایمان لائے تھے، حضرت علی کم عمر تھے تو بڑے لوگوں میں حضرت ابو بکر، اور پھر تیسرے نمبر پر حضرت سعد، یا یوں کہہ لو کہ حضرت سعد کے اپنے علم کے مطابق، حالانکہ دوسرے بہت سارے لوگ ایمان لا چکے تھے۔ اور اس کے بعد میں سات دن ایسے گزرے، وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ اَيَّام، اور میں اسلام لانے کے اندر تیسرا ہی تھا، سلسو ہی تھا۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی ان کے ایمان لانے کے بعد تقریباً سات دن ایسے گزرے کہ کوئی دوسرا آدمی مسلمان نہیں ہوا، یعنی اس زمانے کے اندر لوگ ایمان لاتے رہتے تھے، لیکن یہ اپنی خوبی بتلاتے ہیں کہ میں ایسے حالات میں ایمان لایا کہ جب کوئی ایمان قبول ہی نہیں کرتا تھا، لوگ ایمان قبول کرنے سے ڈرتے تھے کہ کافر لوگ ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، اس سے لوگ اتنے ہراساں ہوتے تھے کہ جب میں ایمان لایا تو تیسرا تھا، اور میرے بعد سات دن ایسے گزرے کہ کوئی آدمی ایمان کے اندر داخل نہیں ہوا، ایسے پر خطر ایام میں میں نے ایمان قبول کیا تھا۔ دیکھو، بعض موقع کے اوپر اپنے فضائل کو ظاہر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ، اس میں سامنے والے کی بدگمانیوں کا ازالہ بھی مقصود ہوتا ہے، سامنے والوں کے فتنوں کا دفعہ بھی مقصود ہوا کرتا ہے، اسی لیے بعض موقع پر پورے اخلاص کے ساتھ اپنے فضائل واقعیہ، اپنے فضائل واقعیہ کسی کے سامنے ظاہر کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی،
مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول للسائل: إن أمركن مما يهمني من بعدي ولن يصبر عليكن إلا صابر صديق. قالت عائشة: يعني المتصدقين. ثم قالت عائشة لأبي سلمة بن عبد الرحمن: سقى الله أباك من سلسبيل الجنة. وكان ابن عوف قد تصدق على أمهات المؤمنين بحديقة بيعت بأربعين ألف. رواه الترمذي رحمه الله تعالى.
ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو فرمایا کرتے تھے, کیا فرماتے تھے؟ ان امرکن, تمہارا معاملہ کچھ ایسی نوعیت کا ہے, تمہارا معاملہ کچھ ایسی نوعیت کا ہے, مما یہمنی من بعدی, میرے بعد جو مجھ کو فکر لگا ہوا ہے, میرے بعد جو مجھ کو فکر لگا ہوا ہے, یعنی میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے تم لوگوں کے بارے میں فکر لگا ہوا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ بیویوں کو ارشاد فرمایا کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد مجھے تم لوگوں کے بارے کے اندر فکر لگا ہوا ہے. کائی کا خرچے کا, یعنی امہات المومنین کا نفقہ کون اٹھائے گا, ان کا خرچ کون ادا کرے گا. اس لیے کہ اس میں وہ حدیث کی طرف بھی صراحتاً اشارہ ہو گیا, ما نورثو یا ما نورثو ما ترکنا صدقتن, کہ نبی کی مالی میراث چلتی نہیں ہے, نبی جو کچھ چل کر چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقے کے حکم کے اندر, وقف کے حکم کے اندر ہوتا ہے. تو کہا مجھے میرے بعد تم لوگوں کے خرچے کے بارے میں فکر لگا ہوا ہے. وَلَنْ يَصْبِرَ عَلَيْكُنَّ, تمہارے خرچے کے اوپر جھماؤ نہیں ہوگا, تمہارے خرچے کے لیے فکر نہیں ہوگا, مگر اس آدمیوں کو جو صابرین اور صدیقین ہوئے, یعنی امہات المؤمنین کے نفقے کے لیے وہی آدمی فکر کرے گا, وہی خرچ کرے گا, وہی اہتمام کرے گا, وہی نظام بنائے گا جو صابرون اور صدیقون ہوئے. یعنی میرے بعد میری ازواج مطہرات اور گھر والوں کے لیے جو بھی خرچے کی فکر کرے گا وہ صابرون اور صدیقون میں شمار ہوگا. جس میں یہ صفت ہوگی وہی میری بیویوں کے لیے خرچ کا انتظام کرے گا. اب یہ جو روایت کے اندر لفظ آیا الصابرون الصدیقون, اس کی تفسیر خود حضرت عائشہ نے فرمائی کہ یہاں صابرون اور صدیقون کون ہیں؟ المتصدقین, یعنی جو کامل صدقہ کرنے والے, کامل صدقہ کرنے والے, یعنی جو لوگ صدقہ کریں گے اور جن کے اندر کمال صداقت ہوگی اور کمال درجے کا ان کے اندر امہات المؤمنین پر صدقہ اور خرچ کرنے کا جذبہ ہوگا, وہی لوگ اس چیز کی طرف توجہ دیں گے. کیوں؟ امہات المؤمنین نے اصل میں دنیا کے اوپر دین کو ترجیح دی تھی, ان کو تو اختیار دیا گیا تھا نا وہ معاملے کے وقت کے اوپر, ان کنتن تردن اللہ و رسولہ والدار الاخرہ فإن اللہ عد للموسنات من کن اجرا عظیما و ان کنت تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراعا جمیلا, کہ اگر تم کو دنیا کی رونق چاہیے, دنیا کا مال چاہیے, کسی مالدار شوہر کے نکاح میں جانا چاہتی ہو, آؤ طلاق لے لو اور پھر عدت گزار کر کے کسی رئیس کے ساتھ نکاح کر کے دنیاوی عیش و عشرت والی شادی کر لو. باقی نبی کے گھرانے میں تو کیا ہوگا, نبی کے گھرانے میں تو اسی فقر کے ساتھ رہنا پڑے گا. تو ان کو جب تخیر دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو انہوں نے اس تخیر کے موقع کے اوپر فقر کے ساتھ نبی کے گھرانے میں رہنے کو ترجیح دی تھی کہ ہم کو دنیاوی عیش عیاشی کے سامان کے مقابلے میں نبی کے گھرانے میں رہنا ہی پسند ہے, چاہے یہاں جو روکھا سوکھا ملے ہم اس پر صبر کر لیں گے, اسی لیے یہ فرمایا. تو یہ تو بات ہو گئی حضور کی. اس کے بعد عملی تجربہ, چونکہ یہ مختلف صحابہ کے فضائل ہیں تو کہا عملی تجربے میں کیا ہوا. دراصل اس گفتگو کے وقت کے اوپر ابو سلمہ جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے ہیں وہ حضرت عائشہ کے پاس تھے, تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف کو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ابا کو جنت میں سلسبیل سے سیراب کرے, اللہ تمہارے ابا عبد الرحمن کو جنت میں سلسبیل سے سیراب کرے. جنت کے ایک چشمے کا نام ہے, بعض نے شراب کا نام لیا ہے. کیوں یہ دعا دی حضرت عائشہ نے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے امہات المؤمنین کے لیے 40,000 کی قیمت کا ایک باغ وقف کر دیا تھا, ہدیہ کر دیا تھا. 40,000 کی قیمت کا ایک باغ امہات المؤمنین کے لیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ہدیہ کر دیا تھا حضور کے بعد. یعنی حضور کی بیویوں کو خرچہ ملتا رہے اس کے لیے. بعض روایت میں 400,000 درہم یا 400,000 دینار کا بھی تذکرہ ہے کہ اتنی بڑی مقدار کی مالیت حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے امہات المؤمنین کے لیے ہیبہ کی تھی. معلوم ہوا کہ بڑے علماء بڑے اللہ والے ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے اہل خانہ جن کے پاس آمدنی کے کوئی اسباب نہ ہو ان کی فکر کرنا بڑی نیکی کا کام ہے کہ بڑوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر ان کے گھر میں حلال آمدنی کے کوئی انتظامات نہیں ہیں تو آپ ان کے لیے کچھ ہدیہ صدقہ وقفہ آمدنی کے ذرائع کرا دو, یہ بہت بڑی نیکی اور ثواب کا کام ہے. جی
مريم بن سلمة رضي الله تعالى عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه إن الذي يحفو عليكن بعده هو الصادق البار. اللهم اسمع عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. رواه أحمد رحمه الله تعالى.
یہ حضرت ام سلمہ کی دعا دیکھو, ام عائشہ کی تھی, یہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا اپنی بیویوں کے بارے میں, ان الذی یحسو علیکن بعدی, یقیناً وہ آدمی جو تمہارے اوپر نوازش کرے گا. ایسے یحسو کے معنی تو لپ بھر بھر کے دینا, لیکن یہاں پر مراد لیا جائے گا فراخ دلی سے, کامل سخاوت سے نواز دینا, یہ ہے یحسو. یعنی حضور نے اپنی بیویوں کو خطاب کر کے کیا فرمایا, یقیناً وہ آدمی جو میرے بعد تمہارے اوپر فراخ دلی سے خرچ کرے گا, کامل سخاوت کرے گا, ہو الصادق, وہ ایمان میں سچا ہوگا, البار, وہ صحیح معنی میں احسان کرنے والا ہوگا. وہ صحیح معنی کے اندر احسان کرنے والا ہوگا, یعنی بڑوں کی زندگی میں تو بڑوں کی رعایت میں لوگ ان کے گھر والوں کے لیے بہت کچھ جو ہے تحفے ہدیے بیچتے ہیں, لیکن بڑوں کے جانے کے بعد اگر کوئی آدمی ان کے گھر والوں کا لحاظ اور خیال کرے, یہ حقیقت کے اندر لحاظ اور خیال ہوا کہ بڑے اٹھ گئے اس کے بعد उनके घर वालों के लिए कोई फिक्र रखे। जैसे हुजूर ने यहाँ यही फरमाया कि मेरे बाद जो तुम्हारे ऊपर खर्च करे, तुम्हारा ख्याल करे, वो ईमान का सच्चा होगा और वही सही माने में एहसान करने वाला होगा। फिर आगे जो दुआ है ना, बाज़ रावी कहते हैं कि ये हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की दुआ है, वया के हुजूर को वही के जरिए से पता चल गया था कि हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ हुजूर की बीवियों के लिए बड़ा खैरात करेंगे, इसीलिए हुजूर ने उनके लिए अपनी हयात में दुआ कर दी। तो उस सूरत में ये हुजूर का मौजिज़ा होगा कि हुजूर को अंदाजा हो गया, वही के जरिए से पता लग गया कि मुस्तकबिल में मेरे दुनिया से जाने के बाद अब्दुर्रहमान इब्ने औफ मेरी बीवियों के लिए बड़ी खैरात करेंगे, इसीलिए हुजूर ने उनके लिए पेशगी दुआ कर दी। और बाज़ हज़रात कहते हैं कि नहीं, ये हजरत उम्मे सलमा की दुआ है कि हजरत उम्मे सलमा ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के लिए दुआ की। तो उस सूरत के अंदर ये हो जाएगा कि हुजूर के विसाल के बाद जब हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह तआला उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियों के लिए बड़ी खैरात की, बहुत हदीये दिए, बड़े वक्फ किए, तब हजरत उम्मे सलमा ने ये दुआ मांगी। क्या दुआ मांगी? अल्लाहुम्मा इस्की अब्दुर्रहमान इब्ने औफ मिन सलसबीलिल जन्ना, ए अल्लाह अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को जन्नत की सलसबील से सैराब फरमाइए। जी, मालदार हो तो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जैसे या उस्मान गनी जैसे कि जो दिल खोल के सही जगह पर खर्च भी करे, मक्खी चूसनी हो गई। चलो,
وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال جاء نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا فقال لبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين فاستشرف لها الناس قال فبعث أبا عبيدة بن الجراح. متفق عليه.
نجران شهر كنام ہے حضور پاک صلى الله عليه وسلم کے مبارک زمانے میں عیسائیوں کا گڑھ تھا, वहीं से तो ईसाइयों का वफद आया था जिसके जिनके सवालात पर सूरह आले इमरान नाजिल हुई। सूरह आले इमरान की इब्तदाई 60 आयतें नजरान के नसारा के वफद के सवालों के जवाब में नाजिल हुई है। वो ईसाई थे सब के सब। सन 16 हिजरी के अंदर ये फतह हुआ है। नजरान यमन की हदूद में पहले आया करता था, तो कहते हैं कि नजरान इब्ने जैदान इब्ने सबा नाम का एक आदमी था, उसके नाम के ऊपर से ये शहर का नाम बना नजरान। हजरत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि नजरान वाले आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल हमारी तरफ कोई अमानतदार आदमी भेजो दीन सिखाने के लिए, दीन के मामले में पूरा पावरदार अमानतदार होवे ऐसा आदमी भेजो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या वादा किया? मैं ज़रूर तुम्हारी तरफ ऐसे आदमी को भेजूंगा जो अमानतदारी का हक अदा कर देवे, अमीनन हक अमीनिन, यानी जो दीन की अमानत का हक अदा कर देवे, पूरी अमानत और दियानत के साथ दीन तुमको पहुंचा देवे, अमवाल में भी अमानतदारी से काम लेवे, खैर ख्वाही में भी अमानतदारी से काम लेवे, कामिल अमानत और दियानत के वस्फ से मुत्तसिफ आदमी मैं तुम्हारे लिए ज़रूर भेजूंगा। अब हुजूर का ये वादा था नजरान वालों को कि मैं ऐसा जोरदार आदमी तुम्हारे लिए भेजूंगा, तो सब लोग इंतज़ार में कि मुझे हुजूर भेजे, मुझे हुजूर भेजे, ताकि जो है ये फजीलत हुजूर की ज़बान से फरमाई हुई मेरे ऊपर सादिक आ जाए। इसलिए कि जिसको हुजूर भेजेंगे वो कौन होंगे? अमीनन हक्का अमीन, उसके मिज़दाक होंगे। इसीलिए फस्तशरफ लहन नासो, لوگ انتظار کرنے لگے کہ حضور کن کو نجران والوں کی طرف بھیجتے ہیں. حضور نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. یہ ہو گئے امت کے صحیح معنی میں امین. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن علی رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ من امیر بعدک قال انت امیر ابا بکر رضی اللہ عنہ تجدوه امینا زائدا فی الدنیا رغما فی الاخرہ وانت امیر عمر رضی اللہ عنہ تجدوه قویا امینا لا یخاف باللہ لوم تلائم وانت امیر علی ولا اراكم فاعلین تجدوه هذه المدین یأخذ بكم الطریق المستقیم رواه احمد رحمه اللہ.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا, حضور آپ کے بعد ہم کس کو امیر بناوے؟ من نعمر بعدک, حضور آپ کے بعد ہم کس کو امیر بناوے؟ تو حضور نے جو جواب دیا نا, اس جواب کا خلاصہ کیا, امارت کا معاملہ میں طے نہیں کرتا ہوں. یہ ہے جواب کا خلاصہ, امارت کا معاملہ میں طے کرتا نہیں ہوں, امارت کا معاملہ میں تمہارے حوالے کر کے جاتا ہوں. تم لوگ آپس میں مل جل کر کے آپسی اجماع اتفاق رائے سے امیر طے کر لینا. یہ حضور کے جواب کا خلاصہ ہے. اب خود حضرت علی راوی ہو, خود حضرت علی سائل ہو, اور حضور امارت طے نہ فرماوے اور صراحتاً جواب دے دیوے, تو پھر بات کے لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ علی کو خانگی میں کہا تھا کہ علی تم امیر, یا گدیر خم پر اعلان کر دیا تھا کہ علی تم امیر؟ یہ کہاں سے پھر ہوئے جب ٹھوکم ٹھاک ہے لوگوں کی؟ تو حضور نے کیا فرمایا حضرت علی کے سوال میں کہ ہم آپ کے بعد کس کو امیر بناوے؟ فرمایا ان تو امیرو ابا بکرین, اگر تم ابو بکر کو امیر بناؤ گے تجدوہ امینن, وہ تو بڑے امانت دار ہے, زاہدن فی الدنیا, دنیا سے زہد رکھنے والے ہیں. زہد کا لفظ تین چیزوں سے بنا ہے, زا سے زینت, ہا سے ہوا, دال سے دنیا. تین چیزوں کو چھوڑ دے گے تو زہد آ جاوے, زینت کی محبت, ہوائے نفسانی اور فانی دنیا, تو آدمی زاہد بن جائے. تو کہا کہ دنیا کے اندر زاہد ہوں گے اور آخرت کے لیے رغبت کرنے والے ہوں گے. یعنی ابو بکر کو امیر بناؤ گے تو ابو بکر میں کیسے اوصاف ہے کہ وہ بڑے امانت دار ہے, زاہد فی دنیا ہے, راغب فی آخرت ہے. بتاؤ یہ فقہ کی تعریف کس نے کی ہے؟ انما الفقیہ الزاہد فی الدنیا والراغب فی الآخرہ. نور الرضا کے مقدمے میں ہی آتی ہے فقیہ کی تعریف. ذرا ورق کھنگال کے دیکھ لیں گا, کتاب پر ہو سکتا ہے تین چار سال ہو گیا تو گرد غبار لگ گیا ہو, اس بار میں غبار بھی صاف ہو جائے گا اور ذرا دیکھ بھی لینا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کو جو امیر بناؤ گے نا تو امانت دار پاؤ گے, زاہد فی دنیا پاؤ گے, راغب فی الآخرت پاؤ گے. کیا مطلب اس حدیث کا؟ دینی حقوق کی ادائیگی میں ابو بکر کوئی خیانت نہیں کریں گے. امین کے معنی دینی حقوق کو ادا کرنے میں ابو بکر کوئی خیانت نہیں کریں گے. دوسرا معنی عدل و انصاف سے ہر فیصلہ کریں گے, عدل و انصاف سے ہر فیصلہ کریں گے. ایک تو بات یہ نکلی, دوسری بات کیا نکلی؟ حضور کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ خلافت کے لیے اولاً ان اوصاف کو معیار بنایا جائے, خلافت کے لیے اولاً ان اوصاف کو معیار بنایا جاوے. یعنی یہ اوصاف جس میں ہو وہ آدمی خلیفہ اول بننے کے لائق ہوتا ہے. امین دینداری میں دنیا کا زاہد راغب فی الآخرت. تو حضور نے اوصاف کا اشارہ کر دیا کہ امیر اور خلیفہ کس کو بنانے کا, تو کہا امین زاہد راغب فی الآخرہ. ایسے آدمی کو خلافت کے لیے اولاً یہ اوصاف تم ڈھونڈنا. چلو پھر دوسری بات کے لیے, وَإِن تُؤَمِّرُوا عُمَرَ تَجِدُوهُ قَوِيًّا أَمِينًا, اور اگر تم امیر بناؤ گے عمر کو تو تم جو ہے ان کو بڑا قوی اور امانت دار پاؤ گے. وہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. تو کہا دوسرے نمبر پر امارت اور خلافت کے لیے کیسے اوصاف ہونے چاہیے, اس کا بھی اشارہ ہو گیا اور کہنے کے انداز میں حضور نے سب کچھ کہہ بھی دیا. کہنے کے انداز میں حضور نے سب کچھ فرما بھی دیا, ابو بکر کو پہلے بنانا پھر عمر کو بنانا سب آ بھی گیا. یعنی یہ دیکھو یہ کتنی بڑی حکمت کی بات ہے. یعنی واضح لفظوں میں فیصلہ تو نہیں فرمایا لیکن اشارے گنائے میں سب فرما بھی دیا حضور نے. تو کہا عمر بڑے طاقتور بڑے امانت دار اور دین کے لیے ہر قدم میں استقلال ہوگا, وہ کسی سے ڈریں گے نہیں, جو بھی فیصلہ کرنا ہو بے دھڑک فیصلہ کریں گے حضرت عمر. اور یہی معاملہ دین کے اندر ہونا چاہیے, کوئی کیا کہے گا کوئی کیا بات کرے گا کوئی کیا بولے گا کوئی کیا لکھے گا اس کی پرواہ کیے بغیر دین کے معاملے میں تو کرتے جانے کا جو کرنا ہو وہ. وَإِن تُؤَمِّرُوا عَلِيًّا, اور اگر تم علی کو امیر بناؤ گے, اور اگر تم امیر بناؤ گے علی کو, وَلَا أَرَاكُمْ فَاعِلِينَ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم ان کو بنانے والے نہیں ہو, اور میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ جھگڑے کے بغیر ان کو بنانے والے نہیں ہو. کیا مطلب اس جملے کا ولا اراکم فاعلین, میں نہیں دیکھتا کہ تم اس طرح کر لوگے. ولا اراکم فاعلین کیا ترجمہ, میں نہیں دیکھتا کہ تم اس طرح کر لوگے, یعنی انتخاب کا جب موقع آئے گا تو تم حضرت عثمان کو خلیفہ بناؤ گے حضرت علی کو نہیں بناؤ گے. فلا اراکم فاعلین, انتخاب کا جب موقع آئے گا تو تم عثمان کو خلیفہ بناؤ گے علی کو خلیفہ بناؤ گے نہیں. اور انتخاب کا مطلب کیا, حضرت عمر جو اپنے زخمی ہونے کے وقت میں چھ آدمیوں کی جو شورا بنائی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ لوگ آپس کے مشورے سے کسی کو امیر منتخب فرما دے رہے, اس کی طرف اشارہ ہے. یہ پوری روایت معجزہ ہے, مستقبل میں پیش آنے والے امور کی طرف حضور نے صحیح صحیح اشارہ فرما دیا. تو کہا جب تم مشورے کے لیے بیٹھو گے امیر کا انتخاب کرنے تو علی کو نہیں منتخب کرو گے بلکہ عثمان کو منتخب کرو گے. یہ ہیں ولا اراکم فاعلینا. تو ایک مطلب سمجھ میں آ گیا کہ میں نہیں دیکھتا کہ تم اس طرح کر لوگے, یعنی انتخاب کے موقع پر عثمان کو خلیفہ بناؤ گے علی کو خلیفہ بناؤ گے نہیں. برابر دوسری بات سنو, ان کی خلافت میں اختلاف کرنے والوں کی ایک جماعت ہوگی. ولا اراکم فاعلین, ان کی خلافت میں اختلاف کرنے والوں کی بڑی جماعت ہوگی. اس لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ جو بنایا جائے گا بلا نزاع نہیں ہوگا, بلا اختلاف نہیں ہوگا, بلا جھگڑا نہیں ہوگا بلکہ کچھ نزاع ہوگا اور ان کو خلیفہ بناؤ گے. اور بات وہی تھی حضرت عثمان کی شہادت پر جو خوارج کا فتنہ نمودار ہوا تو وہ جو نزاعات کھڑے ہوئے تو ایک بڑی جماعت ایسی تھی کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو پسند کرتے نہیں تھے, لیکن پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ مقرر فرمایا. تو ولا اراکم فاعلین کا دوسرا مطلب کیا کہ بغیر نزاع بغیر اختلاف تم ان کو خلیفہ بناؤ گے نہیں. اس میں فتنہ خوارج کی طرف اشارہ ہو گیا کہ وہ لوگ حضرت علی کی خلافت پر اشکال کریں گے اور جو ہے بغیر اختلاف کے وہ خلیفہ نہیں بنیں گے, بلکہ اختلافات کے باوجود نزاعی احوال کے باوجود مسلمان ان کو خلیفہ مقرر کریں گے. تیسرا مطلب میری وفات کے بعد تم حضرت علی کو اول خلیفہ نہیں بناؤ گے. میری وفات کے بعد تم حضرت علی کو اول خلیفہ نہیں بناؤ گے. ان کی عمر لمبی ہوگی, ان کی عمر لمبی ہوگی, اسی لیے جب ان کا نمبر آئے گا تب وہ خلیفہ بنائے جائیں گے. جب ان کا نمبر آئے گا تب وہ خلیفہ بنائے جائیں گے. چوتھی بات اراکم یقین کے معنی کے اندر, اراکم یقین کے معنی میں کیا مطلب, مجھے یقین ہو گیا کہ تم حضرت علی کو بلا فصل خلیفہ نہیں بناؤ گے. مجھے یقین ہو گیا کہ تم حضرت علی کو میرے وصال کے بعد بلا فصل خلیفہ نہیں بناؤ گے. بلا فصل خلیفہ کا استحقاق ابو بکر اور عمر میں ہے, لہذا ان کو بناؤ گے اور میرے وصال کے بعد علی کو خلیفہ بناؤ گے بالفصل, بلا فصلہ نہیں. تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم علی کو میرے بعد بلا فصل خلیفہ نہیں بناؤ گے بلکہ بالفصل خلیفہ بناؤ گے, اس لیے کہ بلا فصل خلیفہ بننے کا استحقاق حضرت ابو بکر میں ہے, حضرت عمر میں ہے, اس لیے تم علی کو بناؤ گے نہیں. تجیدوہ ہادیا مہدیا, اگر تم نے علی کو خلیفہ بنا لیا تو تم علی کو ہدایت کی راہ بتلانے والا اور ہدایت پایا ہوا پاؤ گے, مکمل مرشد کامل مرشد پاؤ گے علی کو. یا اخذ بکم الطریق المستقیم, جو تم کو سیدھے راستے پر چلانے والے ہوں گے. علی تم کو سیدھے راستے کے اوپر چلانے والے ہوں گے. دیکھو اس جملے کی روشنی میں ایک دو بات سمجھو. جنگ جمل کے موقع پر حضرت علی حق پر تھے اور مد مقابل جو جماعت تھی وہ اجتہادی غلطی کے اوپر تھی. جنگ جمل کے موقع کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر اور مد مقابل جماعت اجتہادی غلطی پر, چونکہ سامنے ام المومنین حضرت عائشہ ہے جنگ جمل والے واقعی موقع پر, اس لیے یہ محتاط جو ہے رویہ ہمیں لینا پڑے گا کہ جنگ جمل میں حضرت علی حق پر اور سامنے والی مد مقابل جماعت اجتہادی غلطی پر. رہا خوارج کے ساتھ جتنی جنگیں ہوئی حضرت علی کی, تو اس میں حضرت علی حق پر اور فریق مخالف باطل پر, تو جتنی بھی جنگیں ہوئی خوارج کے ساتھ اس میں حضرت علی حق پر اور فریق مخالف جو ہوں گے باطل کے اوپر, یہ اس حدیث کی روشنی کے اندر ہمیں ماننا ہوگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کا تو نمبر آیا آج نہیں ہے نا حضرت عثمان, تو دو جواب اس کے. ایک جواب تو یہ کہ ولا اراکم فاعلین میں حضرت عثمان کی طرف اشارہ موجود ہے, جیسے توجیہ اول کی تھی اس میں یہی مطلب بدلایا تھا. دوسرا جواب, راوی بھول گئے اور چھوٹ گیا اتنا تذکرہ. چلو. بس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ ابو بکر پر رحم فرماوے. دعا دی, اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح میرے ساتھ کرایا, کتنی بڑی قربانی دی, اور مجھے دار الہجرت لے آئے, مدینہ لے آئے مجھے. کہتے ہیں کہ حملنی کا معنی اونٹنی پر سوار کر کے. حضرت ابو بکر نے دو اونٹنیاں پال رکھی تھی, ہجرت کے وقت حضور کو پیش کی, اور تقریباً 4 مہینے سے اس کو گھاس چارہ کھلا کے تیار رکھا تھا کہ کب ہجرت کا حکم آوے اور یہ اونٹنیاں کام آ جاوے. حضرت ابو بکر نے ہجرت کے موقع پر ایک اونٹنی ہدیے میں پیش کرنا چاہیے, حضور نے منع فرمایا, نہیں ابو بکر بالکل نہیں. 8 پھر بعد میں جو ہے قیمتاً حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹنی خرید لی تھی, گویا کہ اپنا جان اور اپنا مال لگنا چاہیے. حضرت ابوبکر نے ہدیہ دینا چاہا لیکن حضور نے ہدیے کی اونٹنی پر ہجرت نہیں فرمائی, قیمت عطا فرمائی اور وہ اونٹنی خریدی 8 درہم میں, اور اس پر حضور نے ہجرت فرمائی. اپنا جان اپنا مال لگاؤ بھائیو دوستو بزرگو, یہ اس سے ثابت ہو گیا اس روایت سے. اور جو ہے قصوہ یا جدعا اس کا نام تھا. وصحبنی فی الغار, اور ابو بکر جو ہے غار میں بھی میرے ساتھ رہے. واعتق بلالا من مالہ, اور حضرت بلال کو اپنے مال سے خرید کے آزاد کیا. حضرت بلال کا جو آقا تھا نا بہت ڈینجر تھا, اور ایمان لے آئے تو بہت ظلم کرتے تھے مکہ کے مشرک لوگ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ کوئی ان کو خرید کے آزاد کر دے وے, تو حضور کی چاہت پورا کرنے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو خرید لیا اور آزاد کر دیا. پھر وہ جو ہے اذان کی خدمت میں لگ گئے اور بہت اچھا ان کا ایمان ثابت ہوا. تو دیکھو, دیکھنے کی بات ہے کہ بلال کو آزاد کرنا حضور اپنے پر احسان سمجھ رہے ہیں, کہ ابو بکر نے جو بلال کو خرید کے آزاد کیا وہ میرے اوپر احسان ہے. یہ ہے نبوت کے اخلاق. اور اللہ تعالیٰ عمر پر رحم کرے, وہ حق بات ہی بولتے ہیں اگرچہ کڑوی ہوئے, یعنی کڑوی لگنی ہو تو لگے لیکن چوکھے چوکھی حق بات ہی حضرت عمر سنا دیتے ہیں. پھر حق بات سناتے سناتے حل حال کیا ہو گیا, ترکہ الحق وما له من صدیق, اشهد ان لا اله الا الله. I don't know. الصلاه والكريم في سيدنا سيره الفضيله تركه الحق وما له من صديق. کیا مطلب؟ حق گوئی نے ان کو اس حال پر پہنچا دیا کہ ان کا کوئی دوست ہی نہیں ہے. یعنی حضرت عمر اتنے حق گو ہے کہ کوئی ان سے دوستی کے نام پر رعایت کی توقع بھی نہیں رکھتا ہے. یعنی ان کے دوست تو ہے، دوستی کے تعلقات تو ہے، لیکن یہ میرے دوست ہے اس لیے میری رعایت کریں گے، ایسا کوئی دوست تو ان کا نہیں ہے. بس مرتبہ ہوتا ہے بھائی، ان کا کون پکا دوست ہے کہ جس کی بات اس کو ماننی پڑے؟ تو کہا حضرت عمر کا ایسا ایک بھی دوست نہیں کہ جس کی رعایت کے اندر وہ، جس کی وجہ سے آپ کو کوئی رعایت کی، آپ رعایت کرنی پڑے، اور یعنی سچائی کے خلاف. ورنہ جو حق بات ہوگی وہاں تھوڑی حضرت عمر ظلم کریں گے، بلکہ یعنی کسی جگہ پر بھی کوئی رعایت کی توقع حضرت عمر سے نہیں رکھی جائے. بعض ایسے انسان ہوتے ہیں کہ بھائی یہ میرا دوست ہے، کھانے کا، پینے کا، گھومنے کا، پھرنے کا، کام کاج کے بارے میں جب کام کی بات آئے گی وہ مفت میں نہیں کرے گا، صاحب کے دے کام، پیسے لے کے کرے گا یہ آدمی. ایسا لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب ہے میرے دوست ہیں، ہم ساتھ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، لیکن ٹریٹمنٹ کے لیے تو پیسے نکلوائیں گے نہیں، برابر لیں گے، مفت میں دوا نہیں دیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی ایسا دوست نہیں کہ دوستی کی وجہ سے وہ توقع رکھ سکے رعایت کی. رحم اللہ عثمان تستحی منہ الملائکہ، اللہ تعالی عثمان پر رحم فرمائے کہ فرشتے بھی ان سے حیا اور شرم کرتے ہیں. پیچھے اس کا مطلب گزر گیا. اللہ تعالی علی پر رحم فرماوے کہ علی کے ساتھ حق جو ہے چلتا ہے. کیا مطلب؟ ادیر الحق معو حیث دارا، حضرت علی کی حقانیت کو مؤثر انداز میں بیان کیا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں علی وہیں حق ہوئے، حضرت علی بڑے حق پرست ہے، حق کی اشاعت کرتے ہیں اور حق کے بڑے حامی ہیں، حق کی طرف داری کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ علی کے علاوہ کہیں حق ہے ہی نہیں. یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے. اس طرح کے جملے بعض روایت میں یوں بھی آئے، القرآن مع علی و علی مع القرآن. تو جو اس جملے کا مطلب لیا جائے گا وہی مطلب یہاں پر بھی لیا جائے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے بڑے حامی ہیں، حق کے بڑے طرفدار ہیں. اس طرح کے جملوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کی تعریف فرما دی اور ان کے لیے دعا کر دی. اور دیکھو چاروں کا تذکرہ بھی ترتیب آیا، گویا اس میں لطیف اشارہ خلافت کی طرف بھی ہو گیا کہ یہ لوگ خلافت کے معاملے کے اندر اس ترتیب سے استحقاق رکھتے ہیں ان اوصاف کی بنیاد کے اوپر.